مخصوص کیا جائے گا قضاء حاجت کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اور دوسرے کونے پر اگر آدمی ہے یا حمام لمبا ہے بڑا ہے ہو سکتا ہے دو میٹر میں چار میٹر ایسا بھی ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا ذکر حرام نہ ہوگا اور خاص طور پر ایسے موقع پر جہاں غسل اور وضو کیا جائے. اسی طرح ایک روایت ہے ان طلحة بن مصرف نبیہ عن جدہ انہوں نے کہا ان کے دادا نے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق اخرجہ ابو داؤد باسناد صحیح. پیارے رسول کو ہم نے وضو کرتے وقت دیکھا کہ آپ کلی اور ناک میں پانی چڑھاتے تھے اور دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیتے تھے. یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق یہ روایت کئی طریقے سے یہ بھی آئی ہے. عام طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں آیا صحابہ نے جو ذکر کیا ہے کہ آپ نے تین مرتبہ کلی کیا اور تین مرتبہ آپ نے ناک میں پانی چڑھایا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ کیا, لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ کان یاخذ بکف واحد یعنی ناک میں پانی چڑھانا اور اسی طرح کلی کا پانی دونوں ایک ہی ہتھیلی سے آپ لے کر کے کرتے تھے. ایک ہی ہتھیلی سے کان میں منہ میں پانی لیا پھر اس کو ناک میں چڑھاتے تھے. یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ کلی کے لیے الگ سے پانی لیں پھر ناک میں تین مرتبہ چڑھانے کے لیے پانی الگ سے لیں. مسئلہ دونوں طرف جو پیارے رسول نے ہزاروں مرتبہ وضو کیا اس میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کبھی ایسا وضو کیا ہے کبھی ایسا وضو کیا ہے. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے خاص طور پر ان مسائل میں جہاں پیارے رسول کی دونوں سنتیں ثابت ہیں کبھی ایسا کر لیں کبھی ویسا کر لیں, اور یہ کہنا کہ نہیں ایک ہی طریقہ جائز ہے یہ کہنا غلط ہو جاتا ہے. جب پیارے رسول سے دونوں طریقے ثابت ہیں, آپ نے ہزاروں بار وضو کیے, ہزاروں لوگوں نے آپ سے نقل کیا, کسی نے اس طرح دیکھا کسی طرح اس طرح دیکھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تمام احوال یا آپ کے تمام اعمال جو مختلف اوقات میں منقول ہیں وہ صحیح ہیں. کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے آدمی کبھی ویسا بھی کر سکتا ہے اور سب صحیح ہوں گے. اس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں یہ مسئلہ ذات الوجوہ, یعنی اس کے کئی رخ ہو گئے, دو رخ ہیں تین رخ ہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں. بہت سے مسائل ایسے آپ کو ملیں گے کہ اس میں دونوں جائز ہوتا ہے. مثلا جنازے کی نماز کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں لوگ کہ جنازے کی نماز میں تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے. عام طور پر احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نمازوں کے بیان میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے, صرف تکبیر کا ذکر ہے. اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا نہیں ہاتھ نہ اٹھا جائے, لیکن ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ جب بھی جنازے کی نماز پڑھتے تکبیر کہتے تو ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے. مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی جو پیارے رسول کے خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن عمر خاص متبع سمجھے جاتے تھے, یعنی وہ چھوٹی سی چھوٹی بات میں سمجھتے تھے کہ ہم پیارے رسول کی سنت ادا کر لیں یہاں تک کی, یہ ان کی خاص بات تھی. بعض لوگوں نے اس کو بعض صحابہ نے اس کو پسند بھی نہیں کیا, لیکن مثلا یہیں طواف کے وقت یہ مسئلہ وقتی مسئلہ ہے اور ضروری ہے. طواف کے وقت لوگ زبردستی دھکم پھیل کر کے بھیڑ لگا کر کے بوسا لینا چاہتے ہیں حجر اسود کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے ترنگے آدمی تھے, طاقتور تھے, آپ نے ان سے کہا, طاقتور تھے اور لمبے بھی تھے, یہاں تک کی روایت میں آتا ہے کہ گدھے پر بیٹھ کر کے جب چلتے تھے تو ان کا پیر زمین پہ کھسکتا تھا, لمبے آدمی تھے اور اسی طرح قوی بھی تھے طاقتور بھی تھے رضی اللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا یا عمر انک رجل قوی تم طاقتور آدمی ہو, فلا تزاحم علی الحجر پتھر حجر اسود کے اوپر بھیڑ نہ لگاؤ, کیونکہ طاقتور آدمی جب بھیڑ لگائے گا تو ظاہر بات ہے دست کو گرا کر کے آگے بڑھ جائے گا. یہ ہے عام صحابہ کا فعل. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اشارہ فرما کر کے اور گزر جاتے تھے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھیڑ لگاتے تھے, دھکا دیتے تھے, دھکا لیتے تھے. یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دھکا کھایا اتنا کہ ناک سے ان کے خون آ گیا اور آف آ گیا, دھو کر کے آئے پھر انہوں نے کوشش کی, اس کے بعد جب بوسا لے لیا تب جا کر کے ان کو تسلی ہوئی اور پھر وہاں سے ہٹے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے خاص ان کا تھا. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزر کر کے آپ کسی خاص جگہ پر قضاء حاجت آپ فرمائے ہوتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے جب گزرتے تو اس جگہ پر جا کر کے پیارے رسول کی طرف اڑ بیٹھ جاتے تھے کہ پیارے رسول یہاں قضاء حاجت کے، اگرچہ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت نہ ہو، یہ ان کی خاص چیز تھی. تو مسئلہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب جنازے کی تکبیرات کے ساتھ ہاتھ اٹھایا تو اس کا یہ معنی ہو رہا ہے کہ انہوں نے، ہو سکتا ہے پیارے رسول کو کبھی ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہو، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پیارے رسول کی سنت ہے، کیونکہ عام صحابہ نے اس کو نقل نہیں کیا. تو مسئلے کے طور پر ایک صحابی نے جب کوئی فیل کیا تو اس کو آپ جائز کہیں، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے. عام طور پر نہیں اٹھاتے تھے، زیادہ تر نہیں اٹھانا چاہیے، کوئی اٹھا لے یا کبھی اٹھا لے وہی آدمی تو یہ غلط نہ ہوگا. اس کو مسائل ذات الوجوہ میں ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح فصل بین المضمضہ والاستنشاء، مضمضہ اور استنشاق دونوں الگ الگ پانی سے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا اور جھاڑنا یہ بھی جائز ہے، یا ایک ہی ہتھیلی سے لے کر کے اسی پانی سے کلی بھی کریں اور باقی پانی ناک میں چڑھائیں، یہ بھی جائز ہے. ان علی رضی اللہ عنہ فی صفت الوضو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے اوصاف میں، ثم تمضمض، پھر پیارے حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی، واستنثر ثلاثا، اور ناک میں پانی ڈال کر کے تین مرتبہ جھاڑا، یمضمض ویستنثر من الکف الذی یأخذ منه الماء، ایک ہی ہتھیلی سے جس سے آپ ایک ہی ہتھیلی سے آپ کلی بھی کرتے تھے اور اسی سے ناک میں بھی پانی ڈالتے تھے. یہ بھی معلوم ہوا کہ دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. وعن عبداللہ ابن زید، اسی طرح دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ صحابی ان کی ایک خصوصیت یہ ہے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ اپنے رب کے بندے، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گئے اور اس وقت نماز فرض ہوئی لیکن اذان کا طریقہ نازل نہیں ہوا تھا اللہ کی طرف سے، تو صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا. آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا وشاورہم فی الامر، تاکہ آپ کی امت مشورے سے کام کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، ما خاب ما ندم من استشار، جس نے مشورہ کر کے کام کیا تو اس کو پشیمانی یا شرمندگی نہیں اٹھانی ہوگی، وما خاب من استخار، اور جس نے استخارہ کر کے کام کیا تو اس کو ناامیدی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ آخر نماز کے لیے جماعت جب اکٹھی کرنی ہو تو کیسے لوگوں کو خبر دی جائے. کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، بڑی سی آگ جلائی جائے ہر وقت، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جائیں گے. تو دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، یہ تو مجوسیوں کی نشانی ہو جائے گی جو اپنے عبادت کے وقت آگ جلاتے ہیں. پھر کسی صحابی نے کہا کہ نہیں، اس وقت سینگی پھونکی جائے بوک، اس سے جب آواز نکلے گی لوگ سمجھیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. پھر کوئی بات طے نہ ہو پائی اور سب لوگ اپنے گھر چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن زید ابن ربہ کہتے ہیں کہ خواب میں ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا، ان کی فضیلت میں یہ چیز ذکر کی جاتی ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آئے، ان کے ہاتھ میں ایک بوک، جس کو کہیں گے آپ اس کو ایک سینگی قسم کی، یا ایسا جس کو کیا کہا جائے گا، پونگا، کوئی ایسی چیز تھی جس میں پھونک کر کے آواز نکالی جائے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب میں ان سے کہا کہ اللہ کے بندے ہمیں یہ دے دو. کہا کس لیے، کیا کرو گے، کس کام کے لیے اس کو لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے اس کو ہم طلب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے اچھی چیز ہم بتا دیتے ہیں تمہیں. کیا اچھی چیز ہے؟ جب اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، اذان کا وقت آ جائے تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان سنا دی انہوں نے. یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے یا فرشتہ تھے، کوئی بھی تھے، بہرحال پیارے رسول نے فرمایا کہ فرشتہ تھے، آئے اور تم کو اذان سکھائے. جب صبح ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، یا آپ کی ایک سنت شریفہ یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فجر کی نماز کے بعد پوچھتے تھے کسی نے کیا کوئی خواب دیکھا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے کہا عام خواب پوچھتے تھے، پیارے رسول نے اگر خود خواب دیکھا ہے تو اس کو بیان فرماتے تھے، لوگوں سے خواب سن کر کے اس کی تعبیر بھی فراہم فرماتے تھے، کیونکہ خواب جو ہے یہ مبشرات اور خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے ہیں، اسی طرح محذرات بھی ہے، ڈراتی ہے چیزوں کو، ڈرانے کی چیز بھی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا کہ رات میں فلاں ایک آدمی آیا، انہوں نے ایسی ایسی بات کہی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ چیز دے دو، انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں ایک چیز سکھا دیتا ہوں جو اس سے اچھی ہے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا انھا لرؤیا حق، یہ سچ اور حق خواب ہے، قم اٹھو، فالقہ علی بلال، بلال کو، حضرت بلال کو اس کو سکھا دو، فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا، کیونکہ وہ تم سے زیادہ اونچی آواز والے ہیں۔ اندا ندا، ندا آپ جانتے ہو گے، ندا دیا ہے، اندا کے معنی سب سے تم سے اونچی آواز والے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا، میں چاہتا ہوں کرنا، کہا نہیں ان کو سکھا دو تم بھی کہیں کرنا۔ تو بعد میں وہ کہیں بارہ اذان دیتے تھے، لیکن پیارے رسول نے حضرت بلال کو یہ شرف بخشا اور حضرت بلال کو سکھایا، وہ اذان دیا کرتے تھے۔ بلال مؤذن رسول اللہ مشہور ہے، سنم قدے میں ہم نے دی ازا بلال کی طرح، بارہ لو شعر بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ، ایک فاضل صحابی، انہوں نے پیارے رسول کے وضو کے صفت بیان فرمایا، ثم ادخل صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک برتن میں ڈالا، کیونکہ وہ کھلا برتن ہوا کرتا تھا، چوڑے منہ کا، اس میں سے نکال کر کے وضو کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ نیند سے اٹھو تو سب سے پہلے بغیر دھوئے ہتھیلی کو اور برتن میں اس کو نہ ڈبو، کیونکہ معلوم نہیں کہ کہاں کہاں ہاتھ گزرا ہے، رات گزری ہے۔ تو حضرت زید عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ پھر آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا، فمز مزہ، پانی نکالا، اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، من کف فن واحد، ایک ہی ہتھیلی سے، یا فار زالی کا تراسم، یعنی تین مرتبہ اس طرح کا کیا آپ نے۔ یہ حدیث بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ آدمی کو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں ایک ہی ہتھیلی سے تین مار کرنا جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمہ مثل الذخر لم يصبهما، آدمی وضو کرتا ہے کبھی کبھی جلدی میں یا غفلت میں، وضو کے اعضاء بعض جگہوں پر وضو کے اعضاء چھوٹ جاتے ہیں، وہاں پانی نہیں پہنچتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے وضو کیا لیکن اس کے پاؤں میں ناخن برابر ایک ایسی جگہ چھوٹ گئی جس کو پانی نہیں پہنچا تھا، لم یصبهما ان، فقال ارجع فاحسن وضوءك، پھر پیارے رسول نے فرمایا ان سے کہ لوٹ کے جاؤ اور اچھا وضو کرو۔ اچھا وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کو صرف دھو لو یا جا کر کے پورے طور پر نئے سرے سے وضو کرو؟ احسان وضو، وضو کو اچھا کرو، ابھی تمہارا وضو اچھا نہیں، اس لفظ سے سمجھا علماء نے کہ نہیں، صرف اسی جز کو، اسی عضو کو، اسی جگہ کو دھو لینا کافی ہوگا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، احسان وضو کا مطلب یہ ہے کہ نئے سرے سے نیا وضو کریں۔ اس وجہ سے بہرحال حدیث صحیح ہے، لیکن اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہوا ہے، اس کو فقہ کی کتابوں میں لما کے لفظ سے ذکر کیا ہے، یعنی اذا بقی فی رجلی او فی اعضاء وضو لمعتن، چھوٹا سا، چھوٹی سی چمک گویا، یعنی چھوٹی جگہ ایسی رہ جائے یہاں وضو کا پانی نہ پہنچا ہو، تو کیا کریں؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر جسم تر ہے تو اسی پانی کو لے کر کے اس میں مل لیں کافی ہوگا، ابھی وضو سے اٹھا ہے کسی نے کہا کہ بھائی یہاں پانی نہیں پہنچا، مل لے تو کافی ہے، ظاہر نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی چونکہ وضو تازہ ہے اس وجہ سے اگر ایسا کر لیا تو انشاءاللہ اس کا وضو صحیح ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت میں آیا ہے جس میں رأى رجلا يصلي فأمره النبي وفي ظهر قدمه لمعة، یہ روایت صحیح ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، وفی ظهر قدمه، اس کے پاؤں کے خشک پر، یعنی فیٹ جو ہوتا ہے، قدم کا مطلب جب ذکر کیا جائے تو یہ حصہ، اس پر تھوڑی سی ایسی جگہ رہ گئی تھی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، لمعة قدر درہم، ایک درہم کے برابر، لم یصبها الماء، وہاں پانی نہیں پہنچا تھا۔ فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعید الوضوء والصلاۃ، کہ رسول نے ان کو حکم دیا کہ وضو بھی لوٹائیں اور نماز بھی لوٹائیں، کیونکہ لا وضو لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، حدیث دوسری حدیث میں ہے کہ جس شخص نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں، تو وضو جب صحیح نہیں ہوا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوئی، وضو لوٹائیں نماز بھی صحیح نہیں ہوئی تو نماز بھی لوٹائیں۔ تو راجہ مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس حالت میں آدمی پہنچا کہ پاؤں سوکھ چکا ہے تو سر یعنی دھونے کے بعد اعضائے وضو سوکھ چکے ہوں تو پھر وضو نئے سرے سے کرنا ضروری ہے، یعنی یہ کہ اگر پانی میسر ہو تو وضو نئے سرے سے کرنا ہو، کیونکہ دوسری حدیث میں اس کی تفسیر آ گئی، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، من طریق خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب پیارے رسول نے حکم دیا وضو کر کے نماز بھی لوٹانے کا تو وضو بھی صحیح نہیں اور نماز بھی صحیح نہیں، یہی مسئلہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ البتہ اگر تر ہے فوری طور پر تو اس کو بعض صحابہ کے اقوال میں آیا کہ اس کو بعض ایک انگلی سے ہاتھ سے مل لے، پانی اگر پہنچ جا رہا ہے بھیگ جا رہا ہے تو کافی ہوگا۔ نماز کے دوران اگر نظر آ گیا، اگر واقعی وضو کے اعضاء سوکھ چکے ہیں تو وہی حکم آئے گا کہ جا کر کے وضو پھر سے کریں، نماز سے نکل جانا ضروری ہوگا کیونکہ نماز صحیح نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہو گئی جیسے آدمی پورے طور پر وضو کر کے نماز میں داخل ہو رہا ہے، اچانک اس کو ریاح خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، کیا شکل ہے، اب اس کو نماز سے نکلنا ہے، بہرحال نکل کر کے وضو کر کے آ کر کے نماز پورے طور پر دہرانی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمتی ویغتسل بالساء الى خمسة امداد، متفق علیہ۔ وضو میں پانی زیادہ استعمال کرنے کی کراہت، یہ دوسری احادیث سے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، اسراف سے وضو میں، وضو میں پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے پیارے رسول نے منع کیا ہے، یہاں تک کہ ولو کنت علی نہر جاری، بہتی نہر پر بھی تم بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہو تو قدر ضرورت کا پانی استعمال کرو اور زیادہ پانی استعمال نہ کرو۔ اسی ضمن کا اگر پانی کم ہے تو کون سی ایسی مقدار ہے جس سے جتنے سے وضو ضروری ہے، اس سے کم ہے اگر تو ہو سکتا ہے اعضائے وضو نہ دھوئے جا سکے تو تیمم جائز ہوگا۔ پانی کی کمی کی وجہ سے اگر ایک ہی چلو پانی ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ اس سے پورا وضو کریں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس سے ہاتھ اگر دھویا جا سکتا تو اتنے کے لیے ہاتھ دھو لیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں جتنی طاقت ہو اللہ سے ڈرو، تو اب اتنا ہی پانی ہے تو اس سے ہاتھ دھو لیں گے ہتھیلیاں، باقی کے لیے تیمم۔ اور اگر نصف وضو کے لیے پانی کافی ہے تو نصف وضو مکمل کر کے نصف وضو کر کے پانی سے پھر باقی کے لیے تیمم کریں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں بیان ہے، کان یتوضا بالمدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے تھے۔ مد کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، مد کہتے ہیں آدمی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر کے کوئی چیز دونوں ہتھیلیوں میں بھرے، مد ایسے پھیلا کر کے، پھر آپ اس میں کوئی چیز بھریں، گیہوں بھرے تو کتنا آئے گا، پانی بھرے تو کتنا آئے گا، لیکن پانی کی مقدار تو کم آئے گی، گیہوں اگر رکھیں گے اس کے بھر کر کے اگر گیہوں کو آپ اس میں سا میں ناپیں یا دوسرے کسی برتن میں ناپیں، اتنا بھر کر کے اگر پانی ہو رہا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سے پورا وضو کر لیتے تھے۔ دیکھیے آپ یعنی اتنے آپ کا ورا، آپ کا تقوی، کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ایک مد سے وضو جائز نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے سلیقے کی، اگر آدمی کو اتنا سلیقہ نہیں کہ سلیقے سے استعمال کر کے پورے اعضاء کو دھو لے تو واقعی یقیناً ایک مد پانی زیادہ نہیں ہے، کچھ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ دھونے بھر کا کافی نہ ہو، بہرحال لیکن اس کی ایک شکل دوسری حدیث میں بھی آئی ہے، یہاں ذکر ہے یا نہیں ہے اس حدیث کا، نہیں ہے اس باب میں ذکر نہیں ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، پانی لایا گیا، فجعل یدلک به ذراعیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو اس سے رگڑنے لگے، ایسے یعنی تھوڑا پانی یہ لے کر کے پورا اور پھر پورے وضو کو ترک کرنے لگے. یہ نہیں کہ پانی کا بہ لینا ضروری ہے, نہیں, اگر اتنا پانی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ پورے اعضاء پر گزار لے جا سکتے ہیں تو وہ وضو کرنا واجب ہے, تیمم اس وقت جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص نہیں کر پا رہا ہے, یعنی اس طرح کھوڑپن کی وجہ سے یا کم سے کم اس کی عادت نہیں ہے, تو بہرحال وہ معذور ہوگا, وہ تیمم کرے گا. اگر کر لے سکتا ہے, اتنی اس کو اتنا سلیقہ ہے, تو وضو کرنا اس کو اتنے ہی پانی سے واجب ہوگا. اسی طرح کان یغتسل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک الحمدللہ متوسط قسم کا, لیکن اس کے باوجود آپ پورا غسل کرتے تھے ایک سا سے پانچ مد تک, چار مد سے لے کر کے پانچ مد تک میں آپ پورا غسل کر لیتے تھے. اب وہی ایک مد, دو مد, تین مد, چار مد, پانچ مد, اتنا بھر کر کے پانی میں آپ پورا غسل کر لیتے تھے. یہ چیز واقعی اس زمانے میں جبکہ پانی کی فراوانی یا جس ملک میں پانی کی فراوانی ہو, آدمی اس کا عادی نہیں ہوگا. لیکن اسی مکے میں میں نے بھی تجربہ کیا ہے, مجھے یاد آتا ہے کہ ایک لوٹا پانی میں جس کی مقدار زیادہ سے زیادہ رہی ہوگی ہمارے خیال سے دو کلو, اس میں پورا غسل کیا گیا. کیسے؟ سردی کا زمانہ بھی تھا, پانی بھی نہیں تھا. پانی اس زمانے میں پہاڑ پر زفہ چڑھاتے تھے تو آدھا ریال کا وہ بھی کبھی ملتا تھا وقت پہ, نہیں نماز بھی پڑھنی ہے تو ایک آدمی ڈال رہا ہے, دوسرا آدمی نہا رہا ہے, تھوڑا تھوڑا بہت معمولی معمولی کر کے اس طرح, اور وہ بھی چھوٹا سا کپڑا پہن کر کے تاکہ پوری لنگی بھیگ کر کے اسی میں ضائع نہ ہو جائے. بہرحال اس طرح کا تجربہ کیجئے تو آپ کبھی کبھی ایسے حالات سے گزر کر کے مطلب آدمی اس کی مشق کر سکتا ہے. تو یہ چیز غریب نہیں ہے, عجیب نہیں ہے کہ پانچ مد میں یا آپ سمجھیں کہ ڈیڑھ کلو بنے پانی یا دو کلو بنے, اللہ عالم, نہیں اور بنے گا. بہرحال جتنا بھی بنے اتنے میں غسل کر لینا, بہرحال اس کا امکان ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے, یہ نہیں کوئی ہوائی بات نہیں ہے, اس کا آپ تجربہ کریں تو آپ اس کو برت سکتے ہیں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول نے فرمایا ہے ما منکم من احد یتوضا فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ, تم میں سے کوئی وضو کرے, فیسبغ الوضوء پھر پورے طور پر وضو کرے, اس باغ الوضوء کا مطلب یہ ہے کہ پورے اعضاء کو اچھی طرح دھوئے, ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف اللہ ہی معبود ہے, عبادت کے لائق ہے, وحدہ اکیلا ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, نہ تو اسماء میں نہ صفات میں. یہ بہت بڑی چیز ہے, صرف زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو برتنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ہم لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں لیکن اللہ کے اسماء اور صفات میں ہزاروں کو شریک بھی کرتے ہیں, داتا گنج ہیں, داتا بخش ہیں, یہ عبد القادر جیلانی ہیں, فلاں ہیں, ان سے بھی مرادیں مانگی جاتی ہیں, عین شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس بڑے سب سے بڑے گناہ سے ہر مسلمان کو پاک رکھے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہ معاف کریں گے, ویغفر ما دون ذلک, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا بندہ ہو کر کے آپ کو سب سے بڑا شرف ملا. یہ اللہ کی بندگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی عزت ہے, اور سب سے بڑی عزت کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے بندگی کے ساتھ پیارے رسول کو ذکر کیا ہے. جب آپ کو اسراء اور معراج میں اللہ تعالیٰ لے گیا تو وہاں عبد کے نام سے, غلام اور بندے کے نام سے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کا ذکر کیا ہے. سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام, جس نے اپنے بندے کو رات سے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک پہنچایا. اب بعبده وہاں اب عبودیت کے نام سے ذکر کیا, اتنی بڑی عزت دے کر کے, لیکن پھر بھی آپ عبودیت سے آگے نہیں گئے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں تھے, اللہ کے رسول پیارے اللہ کا ٹکڑا ہے, نور ہے, یہ سب باتیں بہرحال اللہ کے کلام, پیارے رسول کے کلام اور پیارے رسول کے اوصاف سے میل نہیں کھاتی ہے. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جس نے یہ کہی, یہ دعا پڑھی, یہ بات کہی, الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ, اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ دخول من ایھا شاء, جس دروازے سے چاہے گا اس سے داخل ہوگا. حضرت امام مسلم, ترمذی وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے, اور اس میں ایک بعض روایتوں میں یہ بھی زیادتی ہے, زیادہ الفاظ یہ بھی ہیں اس دعا میں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے میرے اللہ, مجھے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں میں بنا. واجعلنی من المتطہرین, اور مجھے پاک لوگوں میں سے بنا. یہ بھی ایک مبارک دعا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس دعا کو یاد رکھنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے. حقیقت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں میں کہ بہت سے علاقے, اس میں کوئی شک نہیں, جہالت سے بھرے ہیں اور ہر چیز سیکھ لینے کے لیے تیار ہیں سوائے دینی امور کے. معمولی مسئلہ ہو, تجارت کا, زراعت کا, اور کچھ ہو تو 10 آدمی سے پوچھیں گے. لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو وضو کی دعائیں یا رکوع اور سجود کی بھی دعائیں اچھی طرح یاد نہیں ہوتی, لیکن یہ تقدیر نہیں کرتے کہ کسی سے پوچھ کر کے ہم ان کو یاد کر لیں. ایک ہفتے میں اگر ایک دعا یاد کرنی چاہے تو کتنا بھی آدمی بوڑھا ہو گیا ہو, کتنا بھی بہرحال بوڑھا نہ ہو لیکن جوان ہو کر کے بھی کند ذہن ہو, آہستہ آہستہ یاد کر. لیکن ایک چیز ہوتی ہے لگاؤ, رغبت, محبت, شغف, یہ سب چیزیں جب ہوں گی تبھی آدمی ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ بہرحال علماء بھی کمی کرتے ہیں. علماء بھی جب تقریروں میں بیٹھیں گے, تقریریں کرنے تو گا گا کر کے, خوبصورت قصے سنا کر کے لوگوں کو کھینچ لیں گے اور کہیں گے وہ بڑکے مولانا, بہت بڑے مولانا ہیں, ان کے جلسے میں اتنے آدمی حاضر ہوتے ہیں. آدمی یہ نہیں جانتے کہ ان کو نماز روزے کے مسائل سکھانا یہ سب سے اہم ہے. شرک کے مسائل, جو توحید جس کی بنا پر تمام اعمال کے قبول یا رد کا دار و مدار ہے, اس کی باریکیوں کو یا اس کے فروعوں کو سکھانا یہ سب سے اہم ہے. اس کے بعد پھر نماز اور روزے کے مسائل کا بھی سکھانا. آپ بڑے سے بڑے جلسوں میں دیکھیں گے کوئی شخص, خطبوں میں آپ دیکھیں گے کوئی شخص نماز کے طریقے نہیں سکھاتا ہے, کوئی شخص دعاؤں کو کے معنی یا دعاؤں کو دہراتا نہیں ہے کہ آپ لوگ یاد کر لیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر میں خطبوں میں یہی سب چیزیں موضوع خطبہ بنا کر کے لوگوں کو سکھاتے تھے. صحابہ ایک لفظ سنتے تھے, اس کو یاد کر کے پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. 23 سال کے درمیان صحابہ عالم سے عالم ہو گئے. اسی طرح پیارے رسول سکھاتے تھے, جو چیز پاتے تھے فوراً وہ لوگ لے لیتے تھے. یہ چیز ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. جی سوال آپ کا بڑا مبارک ہے. اصل میں مذاہب کا فرق پڑتا ہے, وہ بھی ہم ہمارے خیال سے پرانی کتابوں میں کسی مذہب میں ہمیں نہیں دیکھا کہ گردن کا بھی مسا کرنا چاہیے. لیکن آخر کے زمانے کی کتابوں میں یا لوگوں نے زبانی لے کر کے کہا کہ نہیں, گردن کا مسا ہونا چاہیے اور خاص انداز سے کہتے. اس طرح اگر کریں گے آپ تو وہ گردن کا مسا صحیح نہیں ہے, وہ کہتے ایسے ہونا چاہیے. تو یہ پیارے رسول کی سنت میں گردن کا مسا کہیں نہیں آیا ہے. آپ یہ سمجھیں, گردن کا مسا وضو کے سنت میں نہیں ہے, اور اس کو آدمی اگر وضو کی سنت بنا کر کے کر رہا ہے تو وہ سنت نہیں ہوا, بلکہ سنت نہیں ہوئی بلکہ بدعت ہو گئی. کیونکہ دین میں وضو کا طریقہ 3 مرتبہ کا ہے. کوئی شخص کہے نہیں 4 مرتبہ سے کم ہم جائز نہیں سمجھتے تو بدعتی ہو گیا. اللہ کے دین میں نئی چیز اس نے نکالی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے تو لوگوں پر دین اکبری کی طرح زبردستی لوگوں پر تھوپ کر کے نیا دین ایک بنا دے. اس وجہ سے سنت کے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. جو چیز سنت سے خارج ہے اس کا نام بدعت, اور بدعت کو چھو بھی نہیں جانا چاہیے. اس سے بہرحال بہت ہی دور رہنا چاہیے آدمی کو. تساہل نہیں ہونی چاہیے, نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بات نہیں ہے ایسا کر لیا, ہو سکتا ہے گرد پڑا رہتا ہوں. نہیں, ایک چیز آہستہ آہستہ سنت بن جاتی ہے, اور وہ پیارے رسول کی گویا پیارے رسول کی طرح آپ نے ان کو دین میں داخل کیا. جی کس چیز کا؟ اور یہ بات آپ کی صحیح ہے, یعنی اذان, اور انہیں عبداللہ ابن زید عبد ربہی کی روایت میں ہے کہ پیارے رسول نے پھر ان سے سنا اقامت کیسے کہی جائے. تو اقامت کے الفاظ ایک ایک بار, یعنی جو چار مرتبہ ہے اس کو دو مرتبہ اور جو دو مرتبہ ہے اس کو ایک مرتبہ. الا الحی علتین حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ حی علی الصلاح دو مرتبہ کہے جائے ہر حالت میں چاہے اذان میں ہو یا اقامت میں. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اذان ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اقامت کہیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ.
اگر وضو کرنے کے بعد ہم کے پردے جو جم جاتا ہے زخم کی کلی ہوتی ہے,
زخم کے اوپر اگر کوئی پٹی لگی ہے یا نہیں,
زخم کے جیسے خون جم جاتا ہے کلی بن جاتی ہے
جی,
وہ کبھی کبھی خود ہی نکل جاتی ہے.
اگر اس زخم کے اوپر سے دھو لیا کسی نے پانی بہا لیا وضو صحیح, لیکن گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زخم اچھا ہو کر کے یا زخم کے اوپر سے جو دوا رکھی ہے اچانک نکل گئی کپڑے, ہاں
کپڑے سے بن جاتے جو
اس کے نکل جانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو صحیح رہے گا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں گویا نکل گیا تو اب وہ اندر کی جگہ جو تھی وہ دھوئی نہیں گئی, نہیں, وضو جب آپ نے اس کے اوپر کر لیا تو آپ کا وضو مکمل ہے چاہے وہ نکلے. کسی کا اگر ایک چیز واضح طور پر آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ نے دھو لیا پھر اس کے بعد اچانک خراش لگی چمڑا ہی نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. خون بھی اگر کچھ نکل جائے تو وضو